Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج اس رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے جسے عام طور پر جمعۃ البدا بھی کہا جاتا ہے. اس جمعہ کی کچھ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ رمضان میں اب کوئی دوسرا جمعہ نہیں آنے والا. پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جمعۃ البدا یہ بھی کوئی ایک تہوار ہے اور اس کے لیے تہوار جیسا انتظام کیا جاتا ہے, اور بعض لوگوں نے اس خاص جمعہ کے لیے کچھ خصوصی اعمال بھی گھڑ رکھے ہیں کہ آخری جمعہ میں مثلا اس طرح نماز پڑھو, پہلی رکعت میں یہ پڑھو, دوسری میں یہ پڑھو, اور بعض لوگوں نے معمول سے زیادہ رکعتوں کی نماز اس میں تجویز کر رکھی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع کی نماز ہے. بعض لوگوں نے کوئی خاص دعا تجویز کر رکھی ہے کہ جمعۃ الوداع کی دعا ہے. شرعاً ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ساری باتیں بے اصل ہیں. یہ نہ کوئی تہوار ہے نہ اس کے میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت و سنت کی طرف سے مقرر ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہے, اس لحاظ سے بندے کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے اور اس میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی خصوصی کوشش کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کو کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے لیے میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور رمضان میں جو کچھ ہم سے بن پڑا, روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا, تلاوت کرنا, حسب توفیق ذکر کرنا, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی. اس لیے کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا. اللہ بچائے, غیر مسلموں میں تو ہیں ہی, اللہ بچائے بعض مسلمانوں میں بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ہاں رمضان غیر رمضان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. جیسے اور دنوں میں بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر چل رہا ہے تو ان دنوں میں چل رہا ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے. تو شکر ادا کرنا اس بات پر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی, بالکل ناقدری کی, لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزے کی بھی توفیق دے دی اور تراویح کی توفیق دے دی, رات کو کچھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے دی. یہ ساری جو توفیق آپ نے ہمیں عطا فرمائی, پہلا کام ہمارا یہ ہے اس پر شکر ادا کریں. یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے رمضان بخت عطا فرمایا اور رمضان میں اپنی بتائی ہوئی عبادتوں میں سے کچھ عبادتوں کی تھوڑی بہت توفیق عطا فرمائی, ہم اس پر شکر ادا کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ توفیق مل گئی تھی, رمضان بھی ملا, روزے کی بھی توفیق ہوئی, تراویح کی بھی توفیق ہوئی, اور گئے سے گئے مسلمان کے ہاں کچھ نہ کچھ مزید عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے کہ مثلا تلاوت پڑھنے لگتا ہے آدمی, قرآن شریف زمانے میں زیادہ پڑھتا ہے. تو بے شک ہوئی, لیکن ساتھ ہی جس طرح اس توفیق کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ان عبادتوں کا جو حق تھا, روزے کا حق ادا نہ ہوا, تراویح کا حق ادا نہ ہوا. مثلا روزے کا حق یہ تھا کہ جس طرح ہم نے کھانے پینے سے پرہیز کیا اور اپنے منہ کا روزہ رکھا, پیٹ کا روزہ رکھا, زبان کا بھی روزہ رکھتے کہ وہ کہیں جھوٹ نہ بولے, اس میں کسی کی غیبت نہ ہو, اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. اصل روزہ تو یہ ہوتا, لیکن ہم نے پتہ نہیں رمضان کے مہینے میں زبان کے کتنے گناہ کیے. ماحول ہی ہمارا ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاں چار چھ آدمی اکٹھے ہوئے, کوئی مجلس جمی, تو اس میں کسی نہ کسی طرح غیبت در آتی ہے, کسی نہ کسی طرح کوئی مبالغہ جھوٹ کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو جو حقیقت حال تھی جیسا کہ رمضان کو گزارنا چاہیے تھا تقوی کے ساتھ اس میں کمی رہی کوتاہی ہوئی وہ ہم نہیں کر سکے تو اس پر استغفار یعنی دو کام کرنے چاہیے ہر عبادت کی تکمیل پر ایک اللہ کی توفیق پر شکر اور دوسرے جو کچھ عبادت انجام دی وہ کتنی ہی بنا سوار کی کرنی ہو وہ اللہ تعالی جلالہ کے شایان شان نہیں ہو سکتی لہذا اس پر استغفار. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ سلام پھیرتے تھے نماز کے اندر تو تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عام طور سے استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو لیکن آپ نماز کے بعد اور نماز بھی کس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس سے بڑھ کر کسی کی نماز ہو نہیں سکتی آپ فرماتے ہیں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. کہاں سے معافی مانگتا ہوں کہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا. ما عبدنا کا حق کا عبادتک ما عرفنا کا حق کا معرفتک. اس پر استغفار. تو ہم سب لوگوں کو رمضان کے ان آخری دنوں میں ان دو چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے, ایک اللہ تعالیٰ کے شکر کا. اب کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے تھے, ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے, ہمارے ساتھ مسجدوں میں موجود تھے, آج نہیں ہیں. اور نہ ہونے کی وجہ سے عالم برزخ میں اموات کو یہ حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہمیں مزید عبادت کا موقع مل جاتا, مزید اللہ تعالی کے قرب کا قرب حاصل ہو جاتا, تو اس پر بھی حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں رمضان ایک اور مل جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا, لہذا شکر. اور اس کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے, اس پر استغفار. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے شیطان کا دروازہ بند کر دیتی ہیں. جب کوئی عبادت بندہ کرتا ہے تو شیطان اسے دو طرح سے بہکاتا ہے. بعض اوقات اسے اس طرح بہکاتا ہے کہ یہ کیا تیری عبادت, تو نے ٹکریں ماری ہیں, نمازیں کیا پڑھی ہیں, ٹکریں ماری ہیں, نہ تیرا دل اللہ کی طرف تھا, نہ تیرا دھیان اللہ کی طرف تھا, نہ تیرا کچھ جو آداب تھے نماز کے وہ تو نے ادا کیے, تو کیا نماز ہے تیری. تو انسان اب اس شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو کچھ عبادت کی توفیق ہوئی ہے اس کی ناقدری شروع کر دیتا ہے, خود بھی وہی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے, میں نماز کیا پڑھی, میں نے تو ٹکریں ماری. یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اس پر شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو ناشکرا بنائے. ارے بھائی جیسی کیسی بھی عبادت بن پڑی, اللہ کے گھر پر ہم آ تو گئے, اللہ جل جلالہ کے نامی کو پکار تو لیا, اس کے کلام کے الفاظ تو زبان سے ادا کر لیے چاہے کتنی ہی بے دلی سے کی ہوں. تو یہ शुक्र इस बात पर है। शैतान चाहता है हम नाशुक्रे बने। शैतान का सबसे बड़ा हमला इंसान पर यह होता है कि ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कुरान ने, शैतान ने उसी वक्त चैलेंज दे दिया था कि मैं ऐसा बहकाऊंगा इन लोगों को, आपके इन बंदों को, आदम के बेटों को, इस तरह बहकाऊंगा कि ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से अक्सर लोगों को आप शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे। मालूम है शैतान का पहला हमला क्या होता है, इंसान को नाशुक्री में मुब्तला करना। लिहाजा रमजान के अंदर भी यही होता, मैं नाशुक्री में मुब्तला कर रहा। उसका इलाज क्या है, शुक्र। शैतान कहता है नाशुक्री करो, मैं कहता हूं नहीं, मैं शुक्र अदा करूंगा। शैतान कहता है क्या तेरी इबादत है, ये तूने टक्कर मारी है, क्या तेरा रोजा है, क्या हकीकत है इस रोजे की। रोजा तो वो हुआ करता था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, रोजा वो होता था सहाबा किराम रखते थे, रोजे के अंदर जिहाद भी हो रहा होता था, उनका रोजा होता था, तू क्या तेरा रोजा क्या। तो वो उसको नाकदरी की तरफ डालकर नाशुक्री में बंदे को मुब्तला कर देता। तो उसका इलाज क्या है, उसको इस धोखे का इलाज क्या है, शुक्र। या अल्लाह आपका शुक्र है, आपने तौफीक अता फरमा दी। दूसरा हमला उसका यह होता है कि बाद औकात अगर किसी को कुछ तौफीक मिल गई अच्छी खासी, रातों को वो जागता रहा और अल्लाह जल्ला जलालहू की इबादत कुछ ज्यादा करने की तौफीक हो गई, तो वो दिमाग में खन्नास पैदा करता है, तू तो बड़ा अल्लाह वाला हो गया, तू तो सहाबा किराम और ताबेईन और आलिया किराम और बुजुर्गान दीन जैसा हो गया और तेरा मकाम तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा बढ़ गया तू, और जैसा कि अरबी जबान की एक मसल है कि सल्लल हाइक और रकातैन वन तजरल बाही, कि एक जुलाहा था उसने एक मरतबा दो रकतें पढ़ ली तो दो रकतें पढ़ने के बाद इंतजार में बैठा है कि अब मेरे ऊपर वही नाजिल होगी, मेरा मकाम इतना बुलंद हो गया कि अब मैं मेरे ऊपर वही नाजिल होगी। तो दूसरा धोखा शैतान का यह होता है, तू बड़ा इबादत गुजार है, तूने बड़ी जबरदस्त, तूने बड़े जबरदस्त रोजे रखे हैं, तूने बड़े जबरदस्त तरावी पढ़ी है, बड़ी अल्लाह के सामने तूने कुरान इतना पढ़ा है, तिलावत इतनी की है। तो ये दूसरे तरीके से हमलावर होता है। उस हमले का इलाज है अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार। तो जब बंदा शुक्र भी कर ले, शुक्र किस पर, अल्लाह की तौफीक पर, और इस्तिग़फ़ार भी कर ले किस पर, अपनी कोताहियों पर, अपनी गलतियों पर, मैं उसका हक अदा नहीं कर सका, तो शैतान के उस हमले को भी दूर कर दिया जो नाशुक्री की तरफ ले जाने वाला था, और इस हमले को भी दूर कर दिया जो इंसान को उजब में, तकब्बुर में, बड़ाई में, फख्र में मुब्तला कर दे कि मैं बड़ा बड़ा आदमी बन गया। दोनों का इलाज, इसीलिए मैंने किसी किताब में तो पढ़ा नहीं लेकिन अपने शेख से सुना था कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कोई इबादत करने के बाद, खासतौर से नमाज के बारे में, ये दो जुमले कह ले, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो शैतान कहता है मेरी इसने कमर तोड़ दी, क्योंकि जितना मेरा जो साज सामान था ना धोखा देने का, उस सब का खात्मा कर दिया इसने, हम से इसने नाशुक्री का खात्मा कर दिया, استغفار سے اس نے اپنی بڑائی کا دل میں احساس پیدا کرنے کا خاتمہ کر دیا. تو میرے جو ہتھیار تھے وہ سارے توڑ دیے اس نے, میری کمر توڑ دی. تو اس موقع پر جب ہم رمضان کی آخری ساعتوں کی طرف جا رہے ہیں, ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ رمضان آج ہی گزر جائے گا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو تین دن کی مہلت ہے, اور اس مہلت سے بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے. کیونکہ حدیث میں ایک بڑی تشویش کی بات آتی ہے رمضان کے بارے میں. تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے تو آپ کا جو ممبر تھا وہ تین سیڑھیوں پر مشتمل تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ ایک سیڑھی پر پاؤں رکھا اور دوسرا پھر دوسرے سیڑھی پر, تیسرے سیڑھی پر. ان تین سیڑھیوں میں ہر سیڑھی پر چڑھ کر آپ نے ایک دعا کی, بلکہ کہہ لو بد دعا کی. پہلی پہ بھی, پہلی سیڑھی پر چڑھ کے بھی, دوسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی, اور تیسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی. پہلی بھی کیا کی تھی, دوسرے بھی کیا تھی, تیسرے بھی کیا کی تھی, اس میں روایتوں میں کچھ آگے پیچھے ہے, مگر تین کاموں پر دعا کی یہ طے شدہ ہے. ایک سیڑھی پر دعا یہ کی کہ اس شخص, وہ شخص برباد ہو جائے. اب ذرا غور کیے, یہ بد دعا ہو رہی ہے, وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. میں نے اس کے والدین بوڑھے تھے, اگر ان کی صحیح خدمت کرتا, ان کی دعائیں لیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن اپنے بوڑھے والدین کو اس نے پایا اور مغفرت اس لیے نہیں کرا سکا کیونکہ خدمت تو کھوجا, اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنے کی موقع نہیں ملتا. ماشاءاللہ بوڑھے والدین جو ہیں وہ گھر میں اکیلے پڑے ہوئے ہیں, صاحبزادے جو ہیں وہ امریکہ میں پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آسٹریلیا میں اعلی ملازمت پر ہیں, یورپ میں زبردست شہرت حاصل کی ہوئی ہے, ڈالر مل رہے ہیں. تو بس اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اپنے والدین کا خرچہ بھیج دیتا ہوں وہاں سے. لیکن والدین کی براہ راست اپنے ہاتھ سے خدمت کی جو نعمت ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ ڈالر بھیجنے سے حاصل نہیں ہوتا. تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص, اللہ اکبر, دعا ہے کس کی؟ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں جس دعا میں جو, معاف کرنا, یہ فرمایا کہ یہ دعا میرے سامنے جبریل علیہ السلام نے کی تھی, میں نے اس پر آمین کہا. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کر رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت نہ کما سکے, مغفرت نہ کرا سکے. آپ نے فرمایا آمین. دوسرے کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. درود کیا ہے؟ اللہ میں نے مختصر سے مختصر درود بنا رکھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود ہے. تو جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنے یا بولے اور اس کے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے, اس کے بارے میں جبریل دعا کا بد دعا کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین. اور تیسری سیڑھی پر یہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اب آپ اندازہ کرو کہ دعا مانگنے والا کون؟ جبریل امین, سید الملائکہ. اور آمین کہنے والے کون؟ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی دن ہے جمعہ کا, خطبے کا وقت. تو بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ رمضان گزر گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے. یہ فکر چاہیے ان تین دنوں میں کہ یا اللہ ہمیں ہم کہیں ان میں داخل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں جبریل امین نے بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی. اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم ابھی اسے توبہ استغفار میں لگ جائیں اور رمضان سے پہلے پہلے ہماری توبہ مکمل ہو جائے. یا اللہ, ہم آپ سے گناہوں کی بھی مغفرت مانگتے ہیں اور آپ کی عبادتوں میں جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں ان پر بھی معافی مانگتے ہیں. توبت النصوح, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی توبہ. یا اللہ, جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں اور رمضان کے اندر بھی اس نعمت جو آپ نے عطا فرمائی تھی اس کی جو ناقدری ہوئی اس پر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. جو انسان سچی معنی میں توبہ ہے نا, جس کو توبتن نصوحہ کہا ہے قرآن نے, وہ یہ کہ دل سے ندامت ہو, کسی بات پر دل سے ندامت ہو, شرمندگی ہو, پشیمانی ہو کہ ہائے میں نے یہ کیا کر لیا. تو اپنے گناہوں پر, اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ حاضر ہو. اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ. آنکھیں بہک گئیں, زبان بہک گئی, کان بہک گئے تو اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب متوب الیہ, یا اللہ میں اپنا ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں. معافی مانگنے کے ساتھ دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. کتنا ہی سال سال کا مسلسل کیا ہوا گناہ ہو, ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. 70 سال گناہ کرتا رہا انسان اور پھر سچے دل سے آ گیا, اللہ تعالیٰ کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, جو توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور یہاں میں ایک تسلی کی بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ تو ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن بعض اوقات ارادہ تو بندہ کر لیتا ہے، باقی ارادہ کر لیا آئندہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس عہد پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا. اگر یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، ارادہ پکا کر لیا لیکن دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شاید کہیں میں کہیں دوبارہ نہ بس جاؤں اس میں، اللہ تعالیٰ اس دھڑکے کی وجہ سے توبہ کو یعنی فاسد نہیں کرتے. اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ بھی کرے اور دعا بھی کرے، یار توبہ تو میں نے اپنی طرف سے کر لی، عہد میں نے اپنی طرف سے کر لیا، پکا عہد کر لیا، لیکن میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو، لہذا اپنی رحمت سے مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق پیدا فرمائے. تو جو اب رمضان کے لمحات باقی ہیں اس میں ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے توبہ کی طرف. اور توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے حقوق ہمارے ذمے باقی رہ گئے، جن کی تلافی ممکن ہے، ان کا ارادہ کر لیں کہ ہم ان کی تلافی کریں گے. اگر نمازیں رہ گئی ہیں کبھی پرانی، وہ بھی پوری کریں گے. روزے رہ گئے ہیں، پہلے بے دھیانی میں نہیں رکھے، اب رکھیں گے. اسی طرح حقوق عباد ہیں، بندوں کے حقوق، پہلے دھیان نہیں تھا، لوگوں کے حقوق ہم مار لیتے تھے، تو اب ہم ایک تو ایک آئندہ کبھی کسی بندے کا حق ماریں گے نہیں، چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو. اور اگر ہم سے سابق میں ایسے گناہ ہوئے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان بندوں سے معافی مانگیں یا ان بندوں کو راضی کریں. یہ ساتھ میں یہ عزم بھی ہو تو پھر انشاءاللہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ گے، ہم سب جائیں گے اللہ کی رحمت سے عید کی نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کے اوپر رحمت کا اعلان فرما دیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرمائیں گے کہ میں ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا. لیکن یہ کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہمیں ابھی کرنے باقی ہیں عید کے آنے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. اسی میں ایک بات یہ بھی کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اہم بڑا فریضہ ہے. عام طور سے لوگوں کو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا خیال آتا ہے اور لوگ عام طور سے زکوٰۃ ادا کر، اگرچہ شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کی جائے. اصل میں زکوٰۃ کی کا جو صحیح وقت ہوتا ہے وہ دن یا وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں بندے پر سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہوئی، آئندہ ہر سال وہی اس کی تاریخ ہوتی ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے شعبان ہو چاہے ربیع الاول ہو صفر ہو کوئی مہینہ ہو. لیکن آج کل عام طور سے رواج پڑا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں تاریخیں جو ہیں رمضان کی مقرر کر لیتے ہیں، تو اس میں بھائی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح حساب کر کے ادا کیا جائے. لوگ الٹ اپ نکالتے رہتے ہیں، حساب کچھ نہیں کہ کتنا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی کتنی، الٹ اپ نکالتے رہتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. پورا حساب کرنا چاہیے کتنے میرے اساسے ہیں جن کے اوپر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر اس کا حساب کر کے ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے. ادا تو کر سکتا ہے، پھر ایک مرتبہ حساب کر لیا اتنی زکات میرے ذمہ واجب ہو گئی، جتنا ابھی چاہا ابھی دے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال بھی دے سکتا ہے. تو یہ زکات کا اہتمام بھی ضروری ہے. اور زکات صرف نکالنا نہیں ہے، ادا کرنا. وَآتُ الزَّكَا، ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ صحیح جگہ پر پہنچاؤ. اور سب سے پہلا مصرف جو ہے قرآن کریم جو بنا پایا، لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وہ ہے فقراء اور مساکین. سب سے افضل، سب سے افضل اور سب سے بہتر زکات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں تلاش کرو ایسے لوگوں کو کہ جن کے جو غریب ہیں، جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ان کو جا کر دو زکات. یہ نہیں کہ بس نکال دی، اٹھا کے کسی کے حوالے کر دی، جاؤ تم چاہ چاہو اس کو کر لو. نہیں، بلکہ خود سے تلاش کرو، یا پھر اگر قابل اعتماد ادارے ہیں جو واقعتاً زکات کو اس کے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو چلو ان کو دے دیں. لیکن اصل یہ ہے اگر دونوں کام کرو کہ ان کو بھی دو اور کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں، پڑوسیوں میں تلاش کر کے جو حاجت مند ہے ان تک پہنچاؤ، اس کا بڑا اجر ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرما دے. چند لمحات، تین دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی کا انہی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں صرف کرا دے، توبہ پر صرف کرا دے، استغفار پر کرا دے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں صرف کرا دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد آ رہی انشاءاللہ عید. عید کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں کہ عید کی نماز میں افضل یہ ہے، یعنی ساری زندگی سب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ نماز عید صبح کو جلدی پڑھاتے تھے، یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس سے ذرا بلند ہونے کے بعد پھر سویرے آپ عید کی نماز پڑھا دیتے ہیں. ساری زندگی یہ معمول رہا عید کی نماز میں. تو نماز عید الفطر میں اصل یہ ہے کہ جتنا سویرے ہو اتنا بہتر، شرن سنت کے مطابق. دوسرا یہ کہ نماز اگر عید کی نماز میدان میں ہو تو زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے مسجد میں ہو. جائز ہے مسجد میں بھی، لیکن افضل ہے کہ میدان میں ہو. ہمارے یہاں پہلے نماز میدانی میں ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے کچھ بارشوں کا خطرہ ہوا، کچھ گرمی بڑھنے لگی، تو لوگوں نے کہا بھائی وہاں پر گرمی بہت تیز ہوگی، لہذا مسجدوں میں ہونے لگی، مسجد میں ہونے لگی. اس کا حل تو یہی تھا اصلی، کہ جو سنت کا طریقہ ہے فجر کے فوراً، اشراق کے فوراً بعد، وہ میدان میں جا کے پڑھے، اس وقت گرمی نہیں ہوتی خاص. لیکن ہم مجبور ہو گئے اس وجہ سے کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے دیر سے نماز عید پڑھنے کی، اس کی وجہ سے اگر میدان میں پڑھیں تو لوگ گرمی کا شکوہ کرتے ہیں، اگر جلدی پڑھیں تو گرمی جلدی نہیں پڑی جاتی. تو اس لیے کچھ فیصلہ مشورے سے یہ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا تدریجن ہم اس سنت کی طرف جائیں. ابھی عادت نہیں پڑی ہوئی، لہذا تھوڑا تھوڑا کر کے جائیں گے. اب نماز ہو رہی ہے، ہمارے پچھلے دنوں دارالو مہ نماز ہوتی ہے 8 بجے. اب 8 بجے چکاچو دھوپ ہو جاتی ہے اور اس میں لوگوں کو دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے اب رفتہ کر کے کوشش یہ ہے کہ رفتہ اصل کی طرف چلے جائیں, اپنے عادتوں کو رفتہ تبدیل کریں. اس کے لیے اللہ کے نام پر یہ طے کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم پیچھے لے جائیں گے نماز کو. ہمارے یہاں پہلے 8 بجے نماز ہوا کرتی تھی, اب انشاءاللہ اس سال عید الفطر کی نماز 7:45 ہوگی. ہوگی یہی مسجد میں اور 7:45 ہوگی, لیکن اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اور آگے 7:45 سے 7:30 جائیں, 7:30 سے 7:15 جائیں, تو سنت کے قریب پہنچ جائیں اور پھر جا کے میدان میں پڑھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کچھ کی توفیق دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.